حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو وجہ خلقت کائنات ہیں، کہ جس کی وجہ سے پروردگار نے اس کائنات کو خلق کیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو مظہر صفات پروردگار ہیں، کہ جو نشان دیتی ہیں، علامت ہیں کہ کس طرح سے انسان بندگی کر سکتا ہے، کس طرح سے انسان اس مقصد حیات تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے ذکر کے طفیل آج تک انسان بندگی کرنے کا سلیقہ سیکھتا ہے۔ اگر کربلا نہ ہوتی، اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی، تو انسان کو بندگی اور عبادت کرنے کا سلیقہ بھی نہ آتا۔ کس طرح سے انسان نے خداوند عالم کی عبادت کرنی ہے، کس طرح سے اپنے معبود کو جاننا ہے، کس طرح سے، الغرض یہ کہ اگر انسان اس کو ایک جملے کے اندر کہنا چاہے تو یہ کہنا شاید درست ہو کہ لا الہ الا اللہ، کہ لا معبود سوا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ یہ انسان کو پتہ ہی نہ لگتا کہ اگر کربلا نہ ہوتی، کس طرح سے ممکن ہے کہ انسان اس خداوند عالم تک پہنچ سکے کہ جس کے مظاہر کی معرفت ہی نہ رکھتا ہو۔ بھائی، کس طرح سے ممکن ہے کہ انسان اس خدا تک پہنچ سکے کہ جس کو دیکھ نہ رہا ہو، لیکن اس پروردگار نے یقیناً ایسی ہستیوں کو اس کائنات کے اندر بھیجا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد انسان سمجھ سکتا ہے کہ اگر خالق، اگر مخلوق ایسی ہے تو خالق کیسا ہوگا۔ انسان سمجھ سکتا ہے کہ جس نے علی ابن ابی طالب کو، جس نے معصومین علیہ السلام کو، جس نے اہل بیت علیہ السلام، جنہوں نے ہستیوں کو خلق کیا ہے، اس کا خالق کیسا ہوگا۔ مظہر صفات پروردگار ہے نا، خداوند عالم کریم ہے، اس نے اپنے کرم کو سمجھانے کیسے سمجھائے گا؟ خداوند عالم جواد ہے، سخی ہے، کس طرح سے سمجھائے گا؟ خداوند عالم حکیم ہے، خداوند عالم کا کوئی کام بھی حکمت کے بغیر نہیں ہے۔ پروردگار نے اگر اسی حکمت کو سمجھانا ہو کہ میرا کوئی کام بھی لغو نہیں ہے، میرا کوئی کام بھی عبث نہیں ہے، کس طرح سے سمجھائے گا ایسی ہستیوں کو؟ جملے کی طرف غور کریے گا۔ ایسی ہستیوں کو خداوند عالم نے اس کائنات کے اندر بھیجا کہ جس کے نتیجے میں انسان کہہ سکے کہ اگر ان ہستیوں کا کوئی کام بھی حکمت کے بغیر نہیں ہے تو ان کے خالق کا کیسے ممکن ہے؟ اگر ان کی ہستیاں بھی تو جو ہے آپ لوگوں، اگر ان ہستیوں کا بھی کوئی کام حکمت کے بغیر نہیں ہے، یعنی ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے، کوئی نہ کوئی ریزن ہے، کس طرح سے ممکن ہے کہ ان کا خالق، جنہوں نے ان کو خلق کیا ہے، وہ حکیم نہ ہو؟ خداوند عالم کی جب انسان صفات اسماء حسنہ دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک حکمت ہے کہ خداوند عالم حکیم ہے، یعنی پروردگار کا کوئی کام بھی عبث نہیں ہے، کوئی کام بھی لغو نہیں ہے۔ تو کس طرح سے ممکن ہے کہ خداوند عالم ان ہستیوں کو خلق کرے، اس انسان کو خلق کرے، مخلوقات کو خلق کرے، ان تمام اس کائنات کو خلق کرے، اور اس کے پیچھے اس کا کوئی ہدف نہ ہو، اس کے پیچھے کوئی اس کا مقصد نہ ہو؟ لیکن اس مقصد کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایسی حجت خدا کو اس کائنات میں ہدایت کے لیے مبعوث کیا جائے کہ جو خود بھی حکیم ہو، تاکہ انسان جب ان کے افعال کو دیکھے کہ ان کے افعال حکمت کے بغیر نہیں ہیں، تو جان سکے گا کہ خداوند عالم نے اس کائنات کو بھی بغیر حکمت کے خلق نہیں کیا۔ ایسا ہی ہے نا بھائی، جب خدا حکیم ہے تو یقیناً اس کے مظاہر بھی حکیم ہونے چاہیے۔ اب اگلا سوال کرتے ہیں کہ جب ہر کام حکمت کے بغیر نہیں ہے، توجہ سے سنیے گا، درود پڑے محمد والے محمد پر، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کربلا بھی بغیر حکمت کے نہیں ہے، کربلا بھی بغیر مقصد کے نہیں ہے، کربلا کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی سبب موجود ہے۔ اس کربلا کے مقاصد متعدد مجالس کے اندر بیان ہوتے رہتے ہیں، لیکن آج جو چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب کربلا بپا ہو گئی، توجہ سے سنیے گا، جب کربلا بپا ہو گئی تو اس کے بعد تمام ان سروں کو ان کے تنوں سے جدا کر کے نوک نیزہ پہ سوار کیا گیا، نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا، امام حسین علیہ السلام کے سر کو بلند کیا گیا، مولا عباس کے، الغرض یہ کہ جتنے بھی شہداء کربلا تھے سب کے سروں کو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا۔ جب ان کے سروں کو نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا تو کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، روایات میں ملتا ہے کہ سر اقدس سے امام حسین علیہ السلام کچھ آیات کی تلاوت کرتا تھا، چند آیات کی تلاوت کرتا تھا۔ ان میں سے جو سب سے معروف آیت ہے کہ جس کی سر اقدس سے امام حسین علیہ السلام تلاوت کیا کرتا تھا وہ اصحاب کہف کی یا سورہ کہف کی نویں آیت ہے جس میں پروردگار فرماتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ آیا تم اس چیز کا گمان کرتے ہو کہ یہ جو اصحاب کہف ہیں، یہ جو کہف میں اصحاب غار ہیں، یہ جو اصحاب رقیم ہیں، یہ ہماری عجیب آیتوں میں سے ہیں؟ زید ابن ارقم ایک معروف راوی ہے، زید ابن ارقم کو بلایا بھی گیا پہلے کہ جب خود قرآن کے جم کی بات ہوئی، اس سے بھی متعدد مقامات سے اور بھی اس روایت کو روایت کیا گیا ہے، اس حدیث کو یا اس روایت کو، کہ امام علیہ السلام کا سر جب منتقل کیا گیا کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے بعد میں جب شام لے جایا گیا تو متعدد مقامات پر امام علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی، بلکہ بعض مقامات پر تو یہ بھی ملتا ہے، ایسی بھی روایت ملتی ہے کہ امام علیہ السلام نے جب ان کے سر نے اس آیت کی تلاوت کی ہے تو وہ جو شخص ان کے اس نیزے کو لے کر چل رہا تھا وہ ایک دم متوجہ ہوا کہ یہ کہاں سے آواز آئی ہے، امام نے اس کا نام پکارا اور نام پکار کر کہا کہ ادھر ادھر مت دیکھو، یہ آیت کی تلاوت میں کر رہا ہوں، اس آیت کی تلاوت میں کر رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جب ہمارے پاس قرآن میں علی الاختلاف 6666 آیتیں ہیں، اگر بسم اللہ کو جزء سورہ بنایا جائے یا جزء سورہ نہ بنایا جائے، معصوم نے کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت نہیں کی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، فاتحۃ الکتاب، یا متعدد اور انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یعنی آیت تطہیر کی تلاوت نہیں ہے، متعدد اور آیات کی تلاوت نہیں ہے کہ جو فضائل امیر المومنین، فضائل اہل بیت کے اوپر دلالت کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ معصوم جب بھی تلاوت کر رہے ہیں، نو مقامات بتائے گئے ہیں، نو مقامات پہ امام علیہ السلام نے اسی آیت کی تلاوت کی؟ اس کے علاوہ ایک دو اور آیات ملتی ہیں، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، یہ بھی امام علیہ السلام نے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے، لیکن نو مقامات پہ امام نے ایک ہی آیت کو بار بار تلاوت کی، اس کی کوئی تو وجہ ہونی چاہیے، کوئی تو سبب ہو، کیوں معصوم ام حسبتا ان اصحاب الکہف، کیوں اصحاب کہف کو بار بار یاد کر رہے ہیں؟ یعنی کوئی کربلا کا کوئی رابطہ ہے اصحاب کہف کے ساتھ، کربلا کا کوئی رابطہ ہے خداوند عالم کی آیات کے ساتھ، کربلا کا کوئی رابطہ ہے ان تمام افراد کے ساتھ؟ کیوں معصوم متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم متوجہ ہو رہے ہو تو میں تمہیں اس آیت کی تلاوت کر کے سنا رہا ہوں، اور وہ بھی اس سر اقدس سے کہ جو نوک نیزہ پر ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جب شہادت سے پہلے کربلا کے ایام کے اندر، کربلا کے دنوں کے اندر، یا اس سے پہلے اس آیت کی بار بار تلاوت کی ہو؟ نہیں، اس کے بعد، شہادت کے بعد جب نوک نیزہ پہ سوار کیا گیا تو اس کے بعد معصوم علیہ السلام نے اس آیت کی بار بار تلاوت کی۔ ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا ہے تم گمان کرتے ہو کہ یہ جو اصحاب کہف ہیں، یہ جو رقیم ہیں، اصحاب رقیم ہیں، یہ ہماری عجیب آیتوں میں سے ہیں؟ کوئی تو راز ہونا چاہیے پیچھے، کوئی تو ایک وجہ ہونی چاہیے پیچھے۔ جب میں نے اس کی تفسیر کا مطالعہ کیا، اس واقعے کو پڑھا، نعمت اللہ جزائری نے اس واقعے کو لکھا ہے، آیت اللہ مکارم نے مختلف علامہ مجلسی کی بہار الانوار سے متعدد روایات کے ذریعے سے اس واقعے کو جمع کیا ہے، اس واقعے کے بارے میں کہتے ہیں کہ اصحاب کہف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے بعد 49 ہجری میں یہ اصحاب کہف اس دنیا میں موجود تھے۔ 49 ہجری سے لے کر 215 عیسوی تک، 49 عیسوی سے لے کر، یعنی میلادی جو ہمارے پاس ڈیٹ ہے، میلادی سے لے کے 217 تک یا 215 تک یہ افراد اسی دنیا کے اندر موجود رہے ہیں۔ متعدد روایات ہیں، کچھ کہتے ہیں بعد میں آئے، کچھ پہلے آئے، لیکن 50 ہجری 49 ہجری سے ان کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد یہ اس دنیا کے اندر آئے۔ بعد میں ذکر ہوا کہ یہ کہاں کے تھے، کہا کہ ترکی کے اندر ایک جگہ ہے افسوس نام کی، کہ اس وقت جو حالیہ ایک شہر ہے ترکی کے اندر ازمیر نام کا، ازمیر نام کے شہر سے یہ 40 میل دور ایک شہر ہے افسوس، اس افسوس کے اندر یہ غار موجود ہے، اور اسی کے قریب ایک پورا منطقہ ہے کہ جو اس زمانے میں، یعنی اگر ہم لوگ اسی زمانے کے حساب سے لگایا جائے کہ 49 ہجری کے اندر، 49 عیسوی کے اندر، 49 میلادی کے اندر، کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد اگر لگایا جائے تو اس وقت اس زمانے میں دو جس طرح سے بڑی قوتیں ہوا کرتی تھیں کہ جو رسول خدا تک آتی رہی ہیں، ایک ہمارے پاس قیصر اور ایک کسرا، یعنی روم کی تھی اور فارس کی، یہ دو بڑے ایسی ثقافتیں، دو بڑی ایسی حکومتیں کہ جن کے مقابلے میں کوئی بھی ٹھہر نہیں سکتا تھا. یہ دونوں اسی طرح سے چلتی آ رہی تھی یہاں تک کہ رسول خدا کے زمانے میں بھی یہ پہنچی ہیں. کہتے ہیں افسوس میں وہاں پر روم کی طرف سے ایک بادشاہ کو تعینات کیا گیا جس کا نام دقیوس ذکر کیا گیا اس اپنی زبان کے اندر کہ جس کو عربی میں دقیانوس کہا گیا. یہ دقیوس وہاں پر بادشاہ اپوائنٹ کیا گیا رومن امپائر کی طرف سے. یہ اس قدر ظالم اور صفاق بادشاہ تھا کہ اس نے جب ظلم کرنا شروع کیا اور لوگ اس قدر مظلوم ہو گئے اور اس کی ہیبت کے اندر اس قدر بری طرح سے مرعوب ہو گئے اس کی ہیبت کے ذریعے سے, اس نے کہا کہ میں خدا ہوں اور خدائی کا دعویٰ کیا. اس خدائی کا دعویٰ کرنے کے لیے اس نے اپنے ساتھ 6 افراد کو ملایا کہ جو 6 سمجھدار ترین انسان تھے اس وقت کے. ایسے افراد کے ان جیسے افراد اس پورے افسوس کے اندر موجود نہیں تھے. اس نے ایک بہت بڑا عالی شان قصر, بہت بڑا عالی شان محل بنوایا. محل بنوانے کے بعد ایک بہت بڑا عرش بنوایا, ایک بہت بڑا تخت بنوایا. ایک تخت کے ایک طرف 3 افراد اور دوسری طرف 3 افراد بیٹھتے تھے. پہلے ان کو مرعوب کیا اور مرعوب کرنے کے بعد ان کو یہ یقین دلایا کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں اور میں ہی تمہارا رب ہوں, میں ہی تمہیں رزق دے رہا ہوں, میں ہی تمہیں سب کچھ دے رہا ہوں. بس جب بھی یہ تخت پر بیٹھتا تھا تو 3 افراد ایک طرف بیٹھتے تھے اور 3 افراد اس کے وزیر جو مشیر تھے وہ ایک طرف بیٹھتے تھے. 6 افراد مشیر تھے کہ جن سے یہ مشورت کے بعد چلتا تھا کہ کس طرح سے میں لوگوں کو اپنی خدائی کی طرف بلا سکتا ہوں, کس طرح سے لوگوں کو کہوں کہ وہ مجھے سجدہ کریں. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پیچھے حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو چکی ہے, حضرت عیسیٰ کا جو توحید کا پیغام ہے وہ اس دنیا کے اندر آ چکا ہے. ایسا نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ نہیں آئے, توحید کا پیغام اس دنیا کے اندر موجود ہے, انجیل اس دنیا کے اندر موجود ہے, وہ تعلیمات اس دنیا کے اندر موجود ہیں, توحید پرست اس دنیا کے اندر موجود ہیں. چونکہ حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد میں یہ سارا سلسلہ تثلیث کا شروع ہوا تھا اور یہ سارا شرک کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس سے پہلے توحید ہی تھی, موحد تھے, توحید پرست تھے. یعنی حضرت عیسیٰ نے آ کر کبھی اس چیز کا تو ادعا نہیں کیا ہے کہ میں خداوند عالم کا بیٹا ہوں, وہ تو توحید خداوند عالم کی وحدانیت کی طرف بلاتے تھے. اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ کے بعد 4 ایسے افراد ان لوگوں نے یہ بائبل لکھی کہ جس میں سے ایک کا نام لوقا ہے, متا ہے, یوحنا ہے, مرقس ہے. یہ 4 افراد ایسے تھے کہ جنہوں نے بعد میں بائبل لکھی. یعنی انجیل اس وقت ہمارے پاس اوریجنل حالت میں موجود نہیں ہے. ان 4 انجیلوں میں سے جو یوحنا کی انجیل تھی اس کو زیادہ قابل قبول کیا گیا, اور جو کیتھولکس جتنے بھی ہیں وہ یوحنا کی انجیل کو زیادہ پڑھتے ہیں, آرتھوڈاکس لوقا کی انجیل کے تابع ہو گئے. اور یہ بھارت, یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کے بعد سے افراد توحید پرست ہیں, موحد ہیں. اس کے بعد یہ انجیل لکھی گئی کہ جنہوں نے تثلیث وغیرہ کا دعویٰ کیا. یہ اس دور میں موجود ہیں اور یہ دقیوس یا دقیانوس افسوس کے مقام پر موجود ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے یہ سب کے سب میری پرستش کریں, میں خدا ہوں, میری ربوبیت کا اقرار کریں. جب ان 6 کے 6 مشیروں نے ساتھ دینا شروع کیا, توجہ ساتھ رہے, انشاءاللہ ایک اچھے نتیجے کی طرف لے کے جائیں. درود پڑھیں محمد والے محمد پر. صحیح ہے نا, کوئی تو وجہ ہونی چاہیے نا کہ امام کیوں اصحاب کہف کا ذکر کر رہے ہیں, کیوں بار بار امام علیہ السلام اس آیت کی 9 مقامات پہ اسی آیت کی کیوں تلاوت کر رہے ہیں. ان 6 کے 6 افراد نے اس کا ساتھ دیا. اس کو کبھی کہتے تھے کہ تم اپنا اسی افسوس کی انٹرنس کے اوپر ایک بہت بڑا اپنا مجسمہ لگا دو کہ جب بھی کوئی آئے گا تو تمہارے پہلے اس کو سجدہ کرے گا اور اس کے بعد شہر کے اندر داخل ہو سکے گا, نہیں تو وہ داخل ہی نہیں ہو سکتا. ان لوگوں نے اس طرح کی بہت ساری اور شرائط لگائیں, لوگوں کو مرعوب کیا, لوگوں کو اس قدر مرعوب کیا کہ لوگ متوجہ ہو گئے اس چیز کی طرف کہ ہاں واقعا ایسا ہی ہے کہ یہی ہمیں رزق دے رہا ہے, یہی ہماری ربوبیت کر رہا ہے, یہی ہماری مشکلات کو حل کر رہا ہے. اس انسان کے ساتھ اگر ہم لوگ اس کی اتباع کرتے رہیں گے, اطاعت کرتے رہیں گے, تو یقیناً ہم لوگوں کو رزق ملتا رہے گا, ہم لوگوں کو زندگی اور حیات ملتی رہے گی. ان 6 افراد نے بڑی مشاورت کی, لیکن ایک دفعہ کیا ہوا کہ فارس کے جو حکومت تھی اس نے افسوس پر حملہ کرنا تھا, چونکہ آج بھی ترکی جو ہے وہ اسی طرح سے فارس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. فارس کی سرحد کی وہ مشکل ہوئی, اس سرحد پہ مشکل کے نتیجے میں فارس کی جو فوجیں تھیں انہوں نے چاہا کہ کسی طرح سے افسوس کے اوپر حملہ کر کے اس کو قبضے میں لے لیا جائے اور اس کو کسرا کے ساتھ ملا دیا جائے, وہ جو ان کی امپائر تھی فارس پرشین امپائر تھی اس کے ساتھ ملا دیا جائے. جب ان لوگوں نے یہ چاہا تو یہ دقیانوس بڑا پریشان ہو گیا. جب دقیانوس بڑا پریشان ہوا تو ان 6 کو کہا کہ دیکھو لوگوں کو مدد کے لیے بلاؤ, تاکہ یہ فارس کی فوجوں کے خلاف ہماری مدد کر سکیں۔ جیسے ہی ان چھ لوگوں نے یہ سنا کہ دقیانوس یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں سے کو کہ ہماری مدد کریں تاکہ ہم لوگ فارس کی حکومت کے خلاف لڑ سکیں، ان لوگوں نے کہا اس کا مطلب ہے یہ خدا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ خدا نہیں، اگر یہ خدا ہوتا تو گھبراتا نا، اگر یہ خدا ہوتا تو جا کر ان کا مقابلہ کرتا، اگر یہ خدا ہوتا تو اس طرح سے دوسروں کا محتاج نہ ہوتا۔ بس جو دوسروں کا محتاج ہے نا وہ خدا نہیں ہو سکتا، خدا کے لیے ضروری ہے کہ وہ مستغنی ہو۔ جیسے ہی ان کے ذہن میں، ان چھ کے ذہن میں یہ آیا، جیسے ہی ان چھ کے ذہن میں آیا، ان لوگوں نے کہا کہ بے دقیان اس خدا نہیں ہے، اپنی تمام چیزیں چھوڑ دی، ایک رفاہی زندگی گزار رہے ہیں، بہت اچھی زندگی، یعنی اس وقت کہ آپ کہہ لیجئے کہ خدا اس وقت کے ایسے فرد کے ساتھ کہ جو بادشاہ ہے اس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور باقاعدہ روایات کے اندر معصوم نے اس کے قصر کی حالت کو بیان کیا کہ اس کا محل تھا کیسا، یعنی اس کا عرش کیسا تھا، اس کا تخت کیسا تھا، اس کے اوپر کتنے ہیرے و جواہرات جڑے ہوئے تھے، کیا کچھ اس کے ساتھ موجود تھا، کتنی اس کی کنیزیں تھیں، کتنے افراد تھے، کتنے غلام تھے، کتنے لوگوں کے ساتھ وہ چلا کرتا تھا، کتنی ہیبت وہ ڈال، یعنی ساری تفصیلات ہمارے پاس معصوم علیہ السلام سے پہنچی ہیں۔ لیکن وقت کی قلت کے باعث چاہتا ہوں کہ اپنے مقصد کی طرف ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ خداوند عالم سورہ کہف میں جب ان کا ذکر کرتا ہے، چاہوں گا کہ آیات پڑھیں اور ترجمے کے ذریعے سے خود ہم سمجھنا شروع ہو جائیں گے، ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ معصوم نے یہ آیت پڑھی کیوں ہے۔ خداوند عالم کہتا ہے سورہ کہف کی 9 آیت میں، پروردگار کہتا ہے کہ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آیا تم لوگ یہ گمان کرتے کہ یہ جو اصحاب کہف ہیں اور اصحاب رقیم، اصحاب رقیم ان کو اس وجہ سے کہا گیا کہ کہف کہتے ہیں عربی میں غار کو، اور جب یہ غار کے اندر گئے ہیں تو جب دقیانوس پیچھے سے آیا ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے، تو جب اندر گیا غار کے تو ایک عجیب ہیبت محسوس کی جس کی وجہ سے ان کو چھیڑ نہ سکا، ان کو ہاتھ نہ لگا سکا۔ جب دقیانوس غار سے باہر آیا تو کہا کہ غار کے منہ کو بند کر دو، غار کے منہ کو بند کر دیا گیا، اور جتنے افراد اندر تھے کہا کہ سب کے نام اس غار کے منہ کو جس کے ذریعے سے بند کیا ہے اس کے اوپر لکھ دو، رقم کر دو، وہ رقم کر دینا، لکھ دینا سب کے نام۔ اس وجہ سے ان کو اصحاب رقیم بھی کہا گیا، اس وجہ سے دو خداوند عالم نے دونوں ذکر کیا، اصحاب کہف اور رقیم۔ بس یہ جو اصحاب کہف اور رقیم، تم یہ سمجھتے ہو، گمان کرتے ہو کہ یہ ہماری عجیب آیتوں میں سے ہیں، ہماری عجیب آیتوں میں سے نہیں ہیں۔ پروردگار کہتا ہے اذ آول فتیتو الی الکہف فقالو ربنا آتنا من لدنک رحمہ، فتیہ کہتے ہیں ایک ایسے گروہ کو جو جوانوں کا گروہ ہو، توجہ سے سنیے گا، بڑا لطف آئے گا آپ کو۔ فتیہ کہتے ہیں جوانوں کے ایک گروہ کو، کہتے ہیں کہ پس وہ گروہ جب ہمارے پاس آیا غار میں اور کہا کہ ربنا، کتنی دیر میں، صرف یہاں سے دقیانوس نے کہا کہ بھئی میں محتاج ہوں، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ جب ہم لوگ کسی محتاج کے ساتھ ہیں تو یہ خدا نہیں ہے، بس ہم لوگ ایسے رب کو مانتے ہیں کہ جو خود محتاج نہ ہو، جو غنی اور حمید ہو۔ کتنی دیر میں ان کے اندر تبدیلی آئی کہ جب یہ غار تک پہنچے ہیں تو پروردگار ان کے بارے میں کہہ رہا ہے، ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جب وہ جوانوں کا گروہ میرے پاس آیا اور میرے سے آ کر کہتا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا کر، کیسی ایک معرفت کا ایک منزلت ہے کہ کہتا ہے خداوند عالم۔ اور آپ کو پتا ہے کہ خود معصوم علیہ السلام کی روایت ہے کہ جب رجعت کا، جب دوبارہ سے قبروں سے اٹھایا جائے گا، تو معصوم نے جب بیان کیا کہ کن کن کو دوبارہ سے آخری حجت کے ظہور کے بعد ان کے نصرت کے لیے اٹھایا جائے گا، تو ان افراد کا بھی ذکر ہے کہ خداوند عالم اصحاب کہف کو دوبارہ سے اٹھائے گا، اور دوبارہ سے اٹھا کے مکہ لے جائے گا، اور مکہ لے جا کر وہاں پر معصوم کی یہ نصرت کریں گے۔ یعنی اتنا ان کا معیار، اتنی معرفت کا معیار کہ جب یہ کہف پہنچتے ہیں، یعنی غار پہنچتے ہیں، فقالو ربنا آتنا من لدنک رحمہ، پروردگار اپنی جناب سے رحمت دے، من لدنک سلطان النصیر، پروردگار اپنی جناب سے ایک ایسا سلطان عطا کر، ایک ایسا فرد عطا کر کے جو مددگار ہو۔ جب بھی کسی نے خداوند عالم سے مانگا ہے تو اگر یہ کہا کہ پروردگار تو اپنی جناب سے دے، جب خداوند عالم کی جناب سے مانگنا شروع کرتا ہے، اس کے معذر سے مانگنا شروع کرتا ہے، پھر جس طرح سے وہ لا مکان ہے، جس طرح سے وہ لا زمان ہے، اسی طرح سے وہ عطا کرنا شروع کرتا ہے۔ کہا من لدن کا رحمہ، پروردگار اپنی جناب سے، وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. اور پروردگار یہ جو ہم لوگوں نے اب تیری توحید کی طرف آ گئے ہیں, یہ جو تیری توحید کی طرف آ گئے ہیں, اسی کے اندر ہمیں کمال عطا کر, اسی کے اندر ہمیں رشد عطا کر. خدایا یہ جو تیری کربلا میں آ گئے ہیں, یہ جو تیرے حسین نے کربلا بپا کی ہے, پروردگار اب جب کربلا میں آ گئے ہیں تو ہمیں اسی کے اندر رشد عطا کر. ہمیں روک نہ لے کسی بھی ایک مقام پر, کسی بھی ایک جگہ پہ رک نہ جائے, بلکہ اس کمال کے سفر کو جاری رکھ, اس تطور کے, اس ترقی کے سفر کو پروردگارہ جاری رکھ. کہیں پر ایسا نہ ہو کہ کہیں پر ہم لوگ رک جائیں اور رکنے کی وجہ سے وہ قافلہ بہت آگے نکل جائے. خداوند عالم کہتا ہے کہ جب انہوں نے ہماری جناب سے رحمت مانگی, توجہ سے جملہ سنی گے, آیات ہیں, قرآن کی آیات ہیں. خداوند عالم کہتا ہے فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا. آپ نے ہم سے رحمت مانگی ہے نا, خداوند عالم نے جب رحمت عطا کی کہا کہ ہم نے ان کے کانوں کو کافی سالوں تک کے لیے بند کر دی, یعنی سلا دیا. آپ غور کریے کہ جب کہا بھی جاتا ہے نا کہ جب سو جانا وضو کے باطل ہونے کا سبب ہے, باعث ہے کہ جب اگر انسان نے وضو کیا ہے اور اگر وہ سو جائے تو کہتے ہیں سونے کی علامت کیا ہے, صرف آنکھیں بند کر لینا, یا اس طرح سے کہ انسان کے سینسز ختم ہو جائے. کہتے ہیں آخری سینس کے جو انسان کی ختم ہوتی ہے, جو بند ہوتی ہے, وہ اس کے کان ہیں. سننا سب سے آخر میں انسان بند کرتا ہے. جب انسان سننا بند کر دے تو سمجھ لیں کہ یہ نوم ہے. بس جب سننا بند کر دے اور یہ نوم ہو تو اس صورت میں کہا جاتا ہے کہ ہاں اب آپ کو دوبارہ سے وضو کرنا ہے بھی کسی بھی عبادت کے لیے. خداوند عالم نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ ہم نے ان کو بہت دیر کے لیے سلا دیا, چونکہ سلا دینا یعنی غفلت میں لے جانا. پروردگار جب اپنے ایسے بندوں کے لیے کلمات بھی استعمال کرتا ہے تو اس قدر خوبصورت اور چن کے استعمال کرتا ہے, کہتا ہے کہ ہم نے ان کو سلایا نہیں ہے, یعنی وہ غفلت میں نہیں گئے ہیں, بلکہ ہم نے ان کو کانوں کو بند کر دیا ہے. یعنی کتنی محبت کا انداز ہے پروردگار کے کسی ایک انسان کے ساتھ جب محبت کر رہا ہے. محبت کا انداز دیکھیے کہ جب پروردگار ان کے لیے کلمات بھی استعمال کرتا ہے تو اتنے خوبصورت استعمال کرتا ہے کہ ان کو میں نے غافل نہیں کیا, یہ غفلت میں نہیں گئے ہیں, یہ سوئے نہیں ہیں, بلکہ ہم نے ان کے کانوں کو بند کر دیا. کیا اب انسان خود سے سمجھنا شروع کرے؟
نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, شہود امام زمان علیہ السلام, صلوات.
خداوند عالم آگے فرماتا ہے, توجہ سے سنیے گا, آگے فرماتا ہے, کہتا ہے نحنو ہم, نقص علیک نبأہم بالحق, ہم ان کا قصہ آپ کو حق کے ساتھ بیان کریں گے. یعنی حق کے ساتھ, یعنی جتنا بھی قصہ بیان کریں گے اس کے اندر ذرا برابر بھی مبالغہ نہیں ہے, ذرا برابر بھی ایگزیجریشن نہیں ہے کہ ہم لوگ کہیں بنا کر اور بڑے خوبصورت انداز میں اور طریقے سے بیان کریں گے. نہیں, جو حق ہے نا اس کو حق کو ادا کریں. کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے, نحنو نقص علیکا, اے نبی ہم آپ کو یہ قصہ سنائیں گے, ہم آپ کو یہ سنائیں گے. کیوں؟ نبأہم بالحق. کیوں؟ کوئی تو وجہ ہے کہ خداوند عالم اس قصے کو نبی کے لیے بیان کرے, قرآن کی آیات بن جائیں. 124,000 انبیاء آئے ہیں اس کائنات کے اندر, 124,000 انبیاء. ان 124,000 انبیاء میں سے صرف 26 انبیاء کا ذکر ہے قرآن میں. کچھ تو انہوں نے خاص کیا کہ کلام پروردگار میں آ گئے. اصحاب کہف نبی نہیں ہیں, نبوت نہیں ہے, پھر بھی کچھ تو ایسا کیا کہ کلام پروردگار میں آ گئے. کچھ تو ایسا خاص ہوا کہ خداوند عالم کے کلام میں جگہ لے لی. بھئی کتنے ایسے افراد ہیں, مومن آل فرعون نے کچھ تو کیا کہ پروردگار کے کلام میں جگہ مل جائے. حضرت لقمان نے کچھ تو کیا کہ کلام پروردگار میں جگہ نہیں, سورت مل جائے. سورہ لقمان, سورہ کہف, کس قدر مرتبہ ہے, کس قدر درجہ ہے. کوئی تو وجہ ہے. کہا خداوند عالم کہتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق, ہم آپ کو ان کا ایسے قصہ سنائیں گے کہ اس کا حق ادا ہو جائے. خدا کہہ رہا ہے, خداوند عالم کی آیات. انہم فتیتون, اب خداوند عالم ان کا تعارف کرانے لگے. توجہ سے سنیے گا عزیزو, اور اپنے خود کو, اپنے اذہان کو کربلا میں بھی رکھیے گا, حبیب کے ساتھ رکھیے گا, مسلم کے ساتھ رکھیے گا, ان سب کے ساتھ اپنے اذہان کو رکھیے گا اور ان تمام صفات کو سنتے جائیے قرآن کی آیات کے ساتھ. پروردگار کہتا ہے انہم فتیتن, دیکھو یہ جوان ہیں, یہ مسلم 90 سال کے بزرگ نہیں ہیں, یہ جوان ہیں, یہ کربلا میں جوان ہیں,
بوڑھا نہیں ہے, جو کربلا میں آیا وہ بوڑھا نہیں ہے. اس لیے پروردگار نے کہا فتیہ ہے, یہ فتیہ ہے, یہ جوانوں کا ایک گروہ ہے. آمنو بربہم, یہ اپنے رب پر ایمان لیا ہے. ایک ایسا گروہ کہ جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لیا ہے. ٹھیک ہے, پہلی صفت خداوند عالم نے جب ذکر کی, پروردگار کہتا ہے جیسے ہی یہ اپنے پروردگار پہ ایمان لیا ہے نا, خدا خود کہتا ہے قرآن کے اندر وزدناہم ہدا, یہ ایسا ایمان لیا ہے کہ ہم لوگوں نے ان کی ہدایت میں اضافہ کرنا شروع کر دیا. یہ کیسا ایمان لیا ہے کہ ہم نے ان کی ہدایت کے اندر اضافہ کر دیا. زدناہم ہدا, یہ جو ہدایت کی طرف آئے ہم نے اس کے اندر زیادتی کر دی, بڑھا دیا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا, ہم نے ان کے دلوں کو اس قدر ہدایت عطا کر دی, اس قدر اپنی ذات کے ساتھ ان کو مربوط کر دیا کہ یہ خود کھڑے ہو کر کہتے تھے ربنا رب السماوات والارض, ہمارا رب تو وہ ہے کہ جو زمین و آسمان کا رب ہے, ہمارا پروردگار تو وہ ہے. رب پتا نا, رب کہتے ہیں پالنے والے کو. رب پالنے والے سے مراد اس طرح سے کہ جو بھی انسان کو مقصد حیات تک پہنچنے کے لیے ضرورت ہو, رب کی تعریف کروں, جو بھی انسان کو مقصد حیات تک سعادت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے, ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خدا اس کو عطا کر دے, بعد میں تقاضا کرے. صحیح, یہ ربوبیت کا تقاضا ہے. خداوند عالم نے مجھے پیٹ دیا, خداوند عالم نے مجھے بدن دیا تاکہ اس بدن کے ذریعے سے پروردگار کی عبادت کروں, بس ضروری ہے کہ خداوند عالم میرے رزق کا انتظام کرے تاکہ میرا یہ نظام چلتا رہے اور اس بدن کے ذریعے سے میں پروردگار کی عبادت کر سکوں. اگر مجھے خداوند عالم کھانا نہ دے, رزق نہ دے, بدن کھانے کا محتاج بنا دے, لیکن اس دنیا کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہ ہو, پروردگار آپ سے تقاضا نہیں کرے گا کہ اس بدن سے. ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ کمال تک پہنچنے کے لیے جس شے کی بھی ضرورت ہے انسان کو خداوند عالم عطا کرے. خداوند عالم کیا کہتا ہے کہ انہوں نے کیا کہا, رب اللہ ربنا رب السماوات والارض, ہمارا رب وہ ہے کہ جو زمین و آسمان کا رب ہے, ہمارا پروردگار وہ ہے. لن ندعوا, لن ندعوا عربی زبان کے اندر ہمارے پاس نفی کو بیان کرنے کے لیے بہت سارے کلمات آتے ہیں. لا آتا ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا, لم آتا ہے میں یہ کام نہیں کروں گا, لما آتا ہے میں یہ کام نہیں کروں گا. اگر یہ بیان کرنا ہونا کہ میں کبھی ایسا کام نہیں کروں گا تو وہاں پر لن کو ذکر کرتے ہیں. لن ندعوا, ہم کبھی بھی اس معبود کے علاوہ کبھی بھی کسی کو نہیں پکاریں گے, کبھی کسی کو نہیں پکاریں. کیسا ایمان ہے! کئی جگہوں پر انسان کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے کہ شاید یہ میری مدد کر سکے, کہتے ہیں نہیں, لن ندعوا, ہم کبھی نہیں پکاریں. خدا تعریف کر رہے ہیں ان کی, من دون ہی الہن, ہم اس معبود کے علاوہ اس کو سوائے اس معبود کے کسی اور کو نہیں پکاریں گے. لقد قلنا اذن شططا, اور اگر ہم لوگوں نے ایسا کہہ دیا تو ضرور ہم لوگوں نے کوئی غلط کام کیا ہے, ہم سوائے اس الہ کے کسی اور کو نہیں پکاریں گے. ہا اولائے, یہ جو افراد ہیں, قومنا اتخذوا من دونہ آلہا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری قوم ہے پروردگارہ, انہوں نے کسی اور کو معبود بنا لیا ہے. اس نے, اب گھر ہے تو رہنے دیتا ہوں, نہیں تو بہت سارے کلمات یہاں پر جاری ہونا چاہ رہے تھے لیکن اس کو بھی رہنے دیتا ہوں. انہوں نے فلاں کو اپنا معبود بنا لیا, انہوں نے فلاں ملک کو اپنا معبود بنا لیا, انہوں نے فلاں کو اس کی پرستش کرنے لگے. صحیح ہے نا, یہ قوم کیا کر رہی ہے, یہ کہاں کس طرف جا رہی ہے, یہ ایک دغدغہ ہے کس کا؟ توجہ سے سنیے گا عزیزو, خداوند عالم جب ان کی تعریف بیان کر رہا ہے نا, کہتے ہیں کہ یہ صرف اپنے بارے میں نہیں سوچ رہے, صرف ایسا نہیں ہے کہ خود کہہ دیا کہ رب السماوات والارض ہمارا رب وہ ہے, کہا نہیں خدایا یہ اس قوم کا کیا کروں, یہ کیوں تیری طرف نہیں آتی, میں اس قوم کی کیسے ہدایت کروں کہ یہ تیری طرف آ جائے, کیوں تیرے علاوہ کسی اور کو پکارتی ہے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ تیرے علاوہ اور ہے ہی نہیں کوئی دینے والا, تیرے علاوہ کوئی اور عطا کرنے والا ہی نہیں ہے. کیا مطلب؟ جانتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیسے کرنا ہے. یہ ایک ایسی قوم ہے کہ جنہوں نے اپنے عمل کے ذریعے سے, عمر ابن قریظہ کا کربلا میں دغدغہ تھا کہ کیوں میرا بھائی یزیدی طرف ہے, حضرت حبیب چاہتے تھے کہ وہ سارے جتنے بھی امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں سارے اس طرف آ جائیں, کوئی ایسا نہ ہو کہ جو اس طرف رہے. کہا کہ کیوں یہ قوم جو ہے خدایا تیرے علاوہ کسی اور کو پکارتی, لولا یاتون علیہم بسلطان بین, کہ جب تک ان کے پاس کوئی ایسا فرد نہ آئے کہ جو ان کی ہدایت کر دے, جو ان کی ہدایت کر کے اس کو تیری طرف لے آئے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, اور کتنا اس نے ظلم کیا ہے اس شخص نے کہ خداوند عالم جس نے تجھ پہ جھوٹ باندھ دیا کہ تو عطا کرنے والا نہیں ہے, یہ دغیہ نوس عطا کرنے والا ہے, یہ فلاں ملک عطا کرنے والا ہے, فلاں شخص عطا کرنے والا ہے, فلاں افراد عطا کرنے والے ہیں, نہیں پروردگارہ تو عطا کرنے والا ہے, بس ان کے درمیان کسی ایسے کو بھیج دے کہ جب وہ آ کر ممبر پہ سلونی سلونی کا دعویٰ کرے تو لوگ آگے سے آمادہ ہو کے اسے سوال کر سکیں. کون دعا کر رہا ہے؟ اصحاب کہف. خداوند عالم جب ان کی تعریف کر رہا ہے تو کہتا ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ پروردگارہ ان لوگوں کے پاس کسی ایسے کو بھیج دے کہ جو ان کے سوالوں کا جواب دے سکیں. کب دعا کر رہے ہیں؟ 50 میلادی میں, حضرت عیسیٰ کے پیدا ہونے کے 50 سال کے بعد, اس وقت یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ ان کو کسی ایسے کو عطا کر دے کہ جو ان کی ہدایت کر سکے, کہ جو ان کو تیرے قریب کر سکے, جو مقصد حیات تک ان کو پہنچا سکے, جو سعادت تک پہنچا سکے. ایک دم درود پڑھیں محمد والے محمد پر. آپ غور کریے کہ خداوند عالم ان کے, جس طرح سے بعض اوقات جب انسان کسی سے بہت محبت کرتا ہے تو اس کی جتنی بھی اس سے محبت کا اظہار ہوتا ہے نا, اس کو بیان کرنا شروع کرتا ہے. خداوند عالم آیات میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے, ان سے اظہار کرتا ہے کہ میں نے دیکھیں ان سے محبت کیسے کی ہے. پروردگار کہتا ہے کہ دیکھیں, آیات گزارتا ہوں تاکہ ہم لوگ اپنے مقصد تک بھی آج اس مجلس میں پہنچ سکیں. خداوند عالم کہتا ہے کہ میں نے ان کو ایک بڑے غار کے اندر جگہ دی, انہی آیات کے اندر, آپ گھر جا کے تلاوت کریے گا, انہی آیات کے اندر میں نے ان کو ایک بڑے غار کے اندر جگہ دی. دیکھو غار میں نے ان کے لیے وہ انتخاب کیا ہے کہ جو شمال کی طرف سے کھلتا ہو, جس کے اندر یہ جا کر رہ سکیں, جب مشرق کی طرف سے سورج طلوع ہو تو اس کے اندر دھوپ آ سکے. ایسا میں نے غار ان کے لیے انتخاب کیا کہ جس کے اندر ہوا کا گزر ہو سکے. ان کو زندہ رکھنے کے لیے میں نے ان کے خون کو دوڑانے کے لیے ان کا اتنا خیال رکھا کہ کبھی ان کی دائیں طرف کروٹ بدلتا ہوں, کبھی ان کی بائیں طرف کروٹ بدلتا ہوں. جس طرح چھوٹا بچہ نہیں ہوتا, چھوٹا بچہ ماں کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تھک گیا ہوگا تو وہ اس کی کروٹ بدل دیتی ہے, کبھی اس کو الٹا کر دیتی ہے, کبھی اس کو سیدھا کر کے لٹاتی ہے. خداوند عالم ان سے محبت کا اظہار کر رہا ہے, پر کس قدر خوبصورت طریقے سے محبت کا اظہار کر رہا ہے. کہتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہے کہ ان کی اب خون کی جو گردش ہے وہ ساری دائیں جانب ہوگی تو میں ان کو بائیں جانب کروٹ دے دیتا ہوں کہ ان کی خون کی کروٹ باقی رہے, ان کی خون کی گردش باقی رہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تنگ ہو, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سوتے ہوئے تھک جائیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پریشان ہو جائیں. میں نے ایسے غار کا انتخاب کیا کہ جس کے اندر ہوا کا گزر ہے کہ ان کے اندر تازی ہوا آتی رہے, جیسے ہی سورج طلوع ہوتا ہے دھوپ آتی رہے تاکہ ان کا بدن گل نہ جائے. کس قدر خداوند عالم نے محبت کی ہے ان سے, کس قدر خداوند عالم نے محبت کی ہے کہ جہاں پر حضرت جان کا خون بہے, جہاں پر مسلم کا خون بہے, جہاں پر حبیب کا خون بہے, جہاں پر مولا عباس کا خون بہے, جہاں پر مولا علی اکبر کا خون بہے, جہاں پر امام حسین علیہ السلام کا خون بہے, خداوند عالم نے کس قدر محبت کی ہے کہ اس پوری دنیا کے اندر قیامت وقت اس کے اندر عذاب آئے گا اور ریزہ ریزہ ہو جائے گا, لیکن میں اس زمین کے اوپر کوئی عذاب نازل نہیں کروں گا, اس کو معلہ کر دوں گا. اس قدر پروردگار محبت کرتا ہے. کسی انسان نے ایسا سوچا کہ میں ان لوگوں کو اس کربلا کے اندر دفن کر دوں گا اور کربلا کے اندر ان لوگوں کو اس بیابان کے اندر کوئی جانے گا نہیں, پروردگار نے کتنی محبت کی ہے کہ پہلے نفس مطمئنہ کہہ کر خطاب کرتا ہے اور اس کے بعد پوری دنیا کے اندر گلی گلی اگر کسی کا ذکر ہے تو وہ حسین کا. اگر گلی گلی کے اندر کوئی یہ سوچتا ہے کہ اچھا میرے گھر کے اندر مجلس ہو, محفل ہو, کہتا ہے آئے اور آ کر امام حسین علیہ السلام کا ذکر کریں, سید الشہداء کا ذکر کریں اور آ کر کربلا کا ذکر کریں. کس قدر جب خداوند عالم کسی سے محبت کرتا ہے اس پوری دنیا کے اندر, جب پروردگار کسی سے محبت کرتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی نصرت کے لیے زمین کو سمیٹ دیتا ہے اور 72 کو کربلا میں جمع کر دیتا ہے.
جب جنت مولا امام حسین علیہ السلام صلوات.
کس قدر خوبصورت آیات ہیں, یعنی واقعاً قرآن ایک ایسی ہدایت کی کتاب, ایسا معجزہ ہے کہ انسان اس کو پڑھنے لگے ایسے لگتا ہے کہ جس طرح سے آپ کے نفس کے اندر رچ گیا ہے. آیت اللہ طباطبائی کہتے ہیں, صاحب تفسیر میزان کہتے ہیں, میں نے قرآن سے اتنا استفادہ کیا کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جس طرح سے میری رگوں میں خون نہیں, قرآن دوڑ رہا ہے. کس مقام پر گئے, یہ کیسی کتاب ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کہیں کہ مجھے کسی بیابان میں اکیلے چھوڑ دیا جائے اور میں تنہا ہوں اور کوئی نہ ہوں, اور مجھے اگر قرآن دے دیا جائے میں ذرا برابر بھی وحشت محسوس نہیں کروں گا, میں قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے سمجھنا شروع کروں گا کہ یقیناً کہ خداوند عالم میرے سے بات کر رہا ہے, خداوند عالم میرے سے کلام کر رہا ہے. پروردگار میرے سے بات کری, خداوند عالم آپ سے کلام کر رہا ہے, آپ کو بتا رہا ہے کیا ہوا, کیسے ہوا. امام حسین علیہ السلام کربلا کہ اس واقعے کو محفوظ کرنے کے لیے, توجہ سے جملہ سنیے گا, اس واقعے کو محفوظ کرنے کے لیے ممکن ہے کہ اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ گئی ہوں, اور آج بھی تاریخی بہت سارے مباحث موجود ہیں, یعنی بہت سارے مباحث موجود ہیں, مقتل کے حوالے سے بہت ساری اختلافات موجود ہیں, بحث موجود ہے, لیکن کربلا کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں کہ کربلا 61 ہجری میں بپا نہیں ہوئی. صحیح ہے, جب امام علیہ السلام کو کہیں پر ایک مقام پر ہو کہ ممکن ہے کہ کربلا کو کل یہ مشوش کر دیں, مشتبہ کر دیں لوگوں کے اذہان کے اندر, امام نے ایک ایسی آیت کی تلاوت کر دی, کہ جس کے نتیجے میں انسان کہیں اور نہیں کربلا پہنچتا ہے, ان کے معیار کو دیکھتا ہے کہ ان کا معیار کیا تھا, وہ افراد کون تھے کہ جو امام علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے نصرت کی, مدد کی, کون لوگ تھے, وہ کس طرح سے پروردگار ان سے محبت کرتا ہے کہ ان کے خون میں خوشبو ڈال دے, کس طرح سے خداوند عالم ان سے محبت کرتا ہے کہ وہ اگر بوڑھے بھی ہوں تو کہیں جوان, کس طرح سے خداوند عالم ان سے محبت کرتا ہے کہ اگر بچہ ہو کہیں جوان, کس طرح خداوند عالم ان سے محبت کرتا ہے کہ وہ جیسا بھی ہے. خداوند عالم نے اس کائنات کے تمام شرفا کو کربلا میں جمع کیا, تمام انسانوں کو پروردگار نے کربلا میں جمع کر دیا, جتنے انسان تھے. دیکھیں خدا کس طرح سے بات کرتا ہے. پروردگار کہتا ہے کہ ان کو میں نے کچھ سال سلائے رکھا, ان لوگوں کو یعنی چند سال ان کو میں نے سلائے رکھا. قرآن کی آیت کہتی ہے وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ, دوبارہ سے ہم نے ان کو مبعوث کیا, پھر ہم نے ان کو دوبارہ سے مبعوث کیا. توجہ سے, ابھی ہم لوگ اپنے مقصد کے قریب ہو رہے ہیں. كَذَلِكَ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ, اور پھر ہم لوگوں نے ان کو دوبارہ سے مبعوث کیا, دوبارہ سے ان کو زندہ کیا. جب ان کو زندہ کیا لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ, تاکہ جملے پہ غور کریے گا, بہت خوبصورت ہے, تاکہ یہ آپس میں سوال کریں, ایک دوسرے سے بات کریں. پروردگار چاہتا ہے کہ یہ جتنے بھی شریف ہیں, جتنے بھی انسان ہیں, جتنے بھی شرفا ہیں, باعزت ہیں, باوقار ہیں, یہ آپس میں بات کریں, آپس میں ایک دوسرے کا حال چال پوچھیں. لِيَتَسَاءَلُوا, یہ آپس میں ایک دوسرے کا حال چال پوچھیں. کس قدر خوبصورت آیا تھا, تاکہ یہ ایک دوسرے سے پوچھیں کیا. قال قائل منهم كم لبثتم, کسی ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ کتنی دیر تم لوگ سوئے رہے ہو. اس نے پوچھا قالو, ان لوگوں نے کہا لبثنا یوما او بعض یوم, ہم لوگ ایک دن یا چند دن سوئے ہیں. روایات کہتی ہیں کہ ان کو ایک دن کا کیسے احساس ہوا, یہ چند دنوں کا کیسے احساس ہوا. وہ کہتے جب ہم لوگ غار میں پہنچے تھے تو رات تھی, جب رات تھی, جب اٹھے ہیں تو شام کا وقت ہے, جب شام کا وقت ہے تو انہوں نے یہ سوچا کہ سورج طلوع ہوا اور دوبارہ غروب ہوا. ان کو لگا کہ ایک دن ہوا ہے. پروردگار کہتا ہے کم لبث تم, انہوں نے پوچھا, کہتے ہیں یوم او بعض یوم, شاید ایک دن یا چند دن ہم لوگ سوئے ہیں. قالو, اس کے بعد خداوند عالم کے اوپر ایمان کا اندازہ لگائیں کہ کس مرتبے کا ایمان ہے. قالو ربکم اعلم بما لبثتم, دیکھو اس کے اوپر بات نہ کرو کہ کتنی دیر سوئے ہو, اس کے اوپر مت الجھو, خدا بہتر جانتا ہے کہ کتنی دیر سوئے ہو. دیکھو ربکم اعلم, پروردگار سب جانتا ہے, خداوند عالم کو سب پتا ہے. بس کسی سے بحث نہ کرو, مشاجرہ نہ کرو, بات ختم کرو. ربکم اعلم, تمہارا رب جانتا ہے بما لبثتم, کہ کتنی دیر تم لوگ سوئے رہے ہو. آگے سے ایک شخص کہتا ہے اب شام جب ہوئی تو بھوک لگی, جب بھوک لگی تو کہا فبعثوا احدکم, بس سب نے ایک دوسرے سے کہا کہ کسی ایک کو مبعوث کرو, بھیجو کہاں, بورقکم ہاذہ الی المدینہ, اس سکے کے ساتھ شہر کی جانب. فلینظر, بس وہ جائے اور جا کر وہاں پر کھانے کا بندوبست کرے. اب جب بھوک لگی ہے اور اتنے عرصے کے بعد اٹھے ہیں, خداوند عالم امتحان لے رہا ہے, پروردگار نے امتحان لیا, جب اٹھے بھوک لگی, خدا قرآن میں کہہ رہا ہے, کہتا ہے کہ کسی ایک کو بھیج دو اور بھیجنے کے بعد وہاں پر ان سے جا کر کہو کہ جا کر وہ اس پیسے کو لے جائے اور شہر سے جا کر کھانا لے کر آئے. جب خداوند عالم ان کی تعریف کے اندر اپنے کلمات کو بیان کرتا ہے, کلام اللہ جب بیان کرتا ہے ان کی تعریف کو, تو کہتا ہے کہ یہ نہیں کہا فلینظر کہ جاؤ اور جا کر کھانا لے آؤ, کہا فلینظر ایھا ازکا طعاما, جو پاکیزہ کھانا ہے دیکھو وہ لے کر آنا. اب جب بھوک لگی ہے تو وہ جلدی کے اندر یہ نہیں کہہ رہا تمہیں جو ملتا ہے لے آؤ, وہ یہ نہیں کہہ رہا یہ پیسے لے جاؤ اور جہاں پر جو چیز تمہیں ملے لے آؤ. کہا نہیں, جب تم جا رہے ہو وہاں پر تو دیکھنا پاکیزہ کھانا لے کر آنا, طاہر کھانا لے کر آنا, نجس کھانا نہ لے کر آنا. دیکھو جب اس دنیا کے اندر رہنا ہے تو پاکیزہ کھانے کے ساتھ رہنا. فلینظر الانسان الی طعامہ, انسان دیکھے کہ وہ کھانا کیا کھا رہا ہے, انسان دیکھے کہ وہ رزق کہاں سے لے رہا ہے, علم کا رزق کہاں سے لے رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا علم کا رزق اس کو نجس کر رہا ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ علم کا رزق اس کو اہل بیت سے دور کر رہا ہے, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو علم ہی کا رزق وہ سوچ رہا ہے علم کا رزق ہے اور معصوم سے دور کر دے. فلینظر, جاؤ اور جا کر اس پیسے کے ساتھ جاؤ اور شہر سے وہ کھانا لے کر آنا, ایوہا ازکا طعامن, جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہو. بس پتہ چلا کہ جتنے بھی اہل بیت کے ساتھ ہوں, جتنے بھی کربلا میں ہونے چاہیے ہیں, جتنے بھی ایسے افراد ہیں کہ جو چاہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی مدد کریں, جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے معصوم کی خدمت کریں, ان کے لیے ضروری ہے کہ ازکا طعامن دیکھیں وہ کھا کیا رہے, ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز کی طرف ضرور نگاہ کریں کہ وہ کھانے کیا لگے ہیں. ایسا نہ ہو کہ جو بھی ملتا چلا جائے کسی بھی مشکل میں, کسی بھی مسئلے میں, کوئی بھی مل گیا اور اس کو کھا لیا. نہیں, ایوہا ازکا طعامن, کہ جو سب سے زیادہ پاکیزہ ہے اس کو لینا, کسی دوسرے کو مت لینا. فلیأتکم برزق منہ, بس وہ شخص جائے گا شہر اور پاکیزہ کھانا لے کر آئے گا, دوسرا کوئی اور کھانا نہیں لے کر آئے گا. فلیتلطف ولا یشعرن بکم احدا, دیکھو تم جاؤ وہاں پر اور کوئی تمہیں محسوس نہ کر سکے, تمہیں کوئی پہچان نہ سکے. ایسا نہ ہو کہ تم اس طرح سے وہاں پر جاؤ کہ جس طرح سے پہلے جاتے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ویسے جاؤ اور اپنی اسی تزئین و آرائش کے ساتھ جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تم وہاں جاؤ تو تمہیں کوئی پہچان لے کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جو غار والے ہیں, کوئی ایسا نہ ہو کہ جو تمہیں پہچان لے. نہیں, اگر تم نے لوگوں میں رہنا ہے, جملہ غور سے سنیے گا, خداوند عالم کا کلام ہے, اگر تم لوگوں نے لوگوں میں رہنا ہے تو انہی کی طرح رہو اور ان کی ہدایت کرو. اگر ایسا ہوتا تو خداوند عالم ملائکہ کو اتارتا نا, فرشتوں کو اتارتا, ایک عجیب سی مخلوق کو اتارتا کہ جس کے نتیجے میں انسان مدہوش ہو جاتا, مدہش ہو جاتا, پریشان ہو جاتا, اور پریشان ہونے کے بعد لوگوں سے کہتا, وہ کہتے کہ بھی آؤ اور آ کر خداوند, نہیں کہا کہ میں ایک ایسا نبی تم لوگوں میں اتاروں گا جو تم لوگوں جیسا ہوگا, تم لوگوں کے درمیان ہوگا, میرا اس کے ساتھ رابطہ ہے وہی کا, دیکھو جیسے یہ کرتا چلا جائے ویسے کرتے چلے جاؤ. دیکھو کوئی محسوس نہ کرے, کس طرح سے خداوند عالم انسان کی ہدایت کرے, کس طرح سے کربلا کے اندر وہ تمام افراد موجود تھے کہ جو کربلا کے اندر انسان ہی کی صورت کے اندر موجود تھے اور ان کی ہدایت کر رہے تھے. کربلا کے اندر کسی نے محسوس کیا کہ حضرت جان غلام ہیں اور حضرت حبیب معلم قرآن ہیں, کسی نے یہ محسوس کیا یہ مسلم ابن اوسجا سے زیادہ کہیں پر زہیر ابن کین کے پاس پیسے ہیں, کسی نے ایسا محسوس کیا کہ عمر ابن قرہ, کسی نے اپنے قتل ہونے پہ کہ کس طرح سے میں تلوار چلائی ہے اور شہید ہوا ہوں اس پہ فخر کیا ہو. اس پہ فخر نہیں ملتا. کربلا میں اگر 72 تھے تو کتنے لوگوں کا آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے جا کر بہترین جنگ لڑی ہے اور بہترین طریقے سے لڑے, شاید 10 یا 12 افراد کا آپ کو ملتا ہو, 12 یا 15 افراد کے جو وہاں پر گئے ہیں, اور امام علیہ السلام بنی ہاشم کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, بنو ہاشم سب اپنے اس مقام کے ساتھ, یعنی جو وہاں پر گئے ہوں اور جن کی جنگ ملتی ہو, حضرت زہیر کی جنگ ملتی ہے, حضرت حبیب کی جنگ ملتی ہے, حضرت مسلم کی جنگ ملتی ہے, اس کے علاوہ بہت ساروں کو تیر کے ذریعے سے شہید کر دیا گیا, کسی نے کہا ہو کہ میں تم سے بہتر تلوار چلاتا ہوں. عزیزو, انسان کو, جملہ غور سے سنیے گا, آپ کو ہدیہ کروں, انسان کو اس کا ہدف مقدس بناتا ہے, اس کے اعمال اگر اس ہدف کے بغیر ہوں تو وہ اعمال کبھی بھی اس کو مقدس نہیں بنا سکتے, ہمیشہ انسان کو اس کا ہدف مقدس بناتا ہے. اگر میرا ہدف نصرت امام ہے اور اس نصرت امام یا ہدف میرا معرفت خدا ہے اور اس معرفت خدا یا میرا ہدف قرب خدا ہے اور اس قرب خدا کے ساتھ, اس ہدف کے ساتھ میں سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھنا شروع کر دوں گا, یہ اس نماز کو معراج بنا دے گا. اگر میرا ہدف وہ مقدس نہ ہو, اگر میرا ہدف وہ عالی ہدف نہ ہو, وہ اعلیٰ مرتبہ ہدف نہ ہو, تو یہ جو میرا عمل ہے مجھے کبھی بھی اس راستے کی طرف سلوک کرنے کی یا اس سالک کی کبھی بھی حمایت نہیں کرے گا, کبھی بھی اس کا ساتھ نہیں دے گا, معاونت نہیں کرے گا کہ جس کے نتیجے میں وہ مقصد تک پہنچ جائے. انسان کو اس کا ہدف قیمتی بناتا ہے, اس کا ہدف کیا ہے کسی بھی عمل سے. جب کربلا میں سارے پہنچ گئے ہیں, ممکن ہے کہ کسی کو تلوار نہ چلانی آتی ہو, لیکن وہ اس بات پر مطمئن ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں پہنچ گیا. میرا ہدف کچھ اور نہیں ہے, میرا ہدف یہاں پر تلوار چلانا نہیں ہے, میرا ہدف یہاں پر امام حسین علیہ السلام کی حمایت کرنا ہے. میں اپنے عمل کے ذریعے سے یہ پوری دنیا کو بتلا دوں کہ میرا ہدف کچھ اور نہیں ہے مگر یہ کہ میں اپنے حسین کے ساتھ ہوں, اپنے مولا کے ساتھ ہوں, اپنے آقا کے ساتھ ہوں, میں یزید کے ساتھ نہیں ہوں. انسان کا یہ ہدف اس کو مقدس بناتا ہے. 72 میں سے کتنے افراد کے آپ کو نام یاد ہیں؟ حتیٰ میں اگر اپنی ذات کے بارے میں بھی سوچوں, میں نے 72 کے نام کئی دفعہ پڑھے ہیں لیکن کئیوں کے نام میرے ذہن میں نہیں ہیں. لیکن کیا آیا وہ سید الشہداء کے ساتھ کربلا میں موجود نہیں ہیں یا کربلا میں نہیں تھے؟ تھے, ہیں, موجود ہیں. ان کے ان ہدف نے, اس ہدف نے ان کو مقدس بنایا. ممکن ہے زہیر کی طرح جا کر اس طرح سے جنگ نہ کی ہو, اس طعام نے کہ وہ رزق کہاں سے لے رہے ہیں اس نے ان کو مقدس بنایا, وہ رزق کہاں سے حاصل کر رہے ہیں. سنیے آگے کیا کہتے ہیں, خدا کیا کہتے ہیں. درود پڑے محمد و آل محمد پر. خداوند عالم کہتا ہے سورہ کہف کی 20ویں آیت میں پروردگار فرماتا ہے, انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم. دیکھو تم شہر جا رہے ہو نا, تم جا کر پروردگار سے بات کرنے لگو, تم جا کر وہاں پر کھانا لانے لگے ہو, تم وہاں پر جا کر اس کھانے کی تلاش میں جا رہے ہو, پاکیزہ کھانے کی تلاش میں جا رہے ہو. سورہ کہف کی 20ویں آیت میں پروردگار کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم ان پر ظاہر ہو گئے یرجموکم, وہ تمہیں رجم کر دیں گے. رجم معلوم ہے نا آپ کو, یعنی زمین کے اندر دھنسا کر, تو سر صرف باہر ہوتا ہے اور دور سے پتھر مارتے ہیں اس کے سر پہ, سب پتھر مارتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے, مر جاتا ہے. قتل کرنے کا ایک طریقہ ہے, رجم بولتے ہیں اس کو. یہاں پر جب سورہ کہف کی 20ویں آیت میں پروردگار فرما رہا ہے ان کے کلمات کو, اپنی کلام سے ذکر فرما رہا ہے اور حق کے ساتھ مبالغہ نہیں ہے, فرماتا ہے انہم ان یظہروا علیکم. دیکھو اگر تم ان کے سامنے ظاہر ہو گئے, ان کو پتہ چل گیا کہ تم کون ہو, یرجموکم, وہ تمہیں رجم کر دیں گے, تمہیں قتل کر دیں گے. یا دوسری صورت کیا ہوگی, او یعیدوکم فی ملتہم, یا پھر تمہیں کہیں گے کہ واپس ہماری ملت کی طرف آ جاؤ, یا وہ تمہیں یہ کہیں گے کہ دیکھو تم واپس, تم دقیانوس کو خدا مان لو, چونکہ ان کو تو معلوم نہیں ہے کہ دقیانوس چل چکا, چونکہ روایات کہتی ہیں کہ 309 سال تک یہ سوئے رہے ہیں, 309 سال. تو دیکھو اگر تمہیں رجم نہ کیا تو تمہیں یہ واپس اپنی ملت کی طرف واپس پلٹا دیں گے اس دقیانوس کی, کہیں گے کہ دوبارہ سے عبادت کرو. او یعیدوکم فی ملتہم, یا تمہیں واپس پلٹا دیں گے اپنی ملت کی طرف. لیکن یہ یاد رکھنا, خدا قرآن میں کہہ رہا ہے 20ویں آیت میں سورہ کہف, پروردگار قرآن میں کہتا ہے کہ اگر تم ان کی ملت کی طرف واپس پلٹ گئے کسی بھی وجہ سے, اگر تم واپس پلٹ گئے, ولن تفلحوا اذن ابدا, تو بس یہ سمجھ لینا کہ تم نے فلاح نہیں پائی. یہ نہیں کہہ رہے کہ جاؤ جا کر کھانا لے آؤ, سمجھا کر بھیج رہے ہیں کہ دیکھو جاؤ اس شہر کے اندر پاکیزہ کھانا لے کر آؤ, جب تم پاکیزہ کھانا لے کر آؤ گے تو دیکھو ان کے اوپر ظاہر نہ ہونا, دیکھو اگر تم ظاہر ہو گئے تو تمہارے ساتھ دو صورتیں ہو سکتی ہیں, یا تمہیں قتل کر دیں گے یا پھر تمہیں کہیں گے کہ تم ہماری ملت کی طرف واپس پلٹ آؤ, تم واپس ہماری اس قوم کی طرف آ جاؤ, دکیان اس کو دوبارہ سے خدا مان لو. لیکن دیکھو مر جانا لیکن اس کو کبھی خدا نہ ماننا, اس کا تو مطلب یہی ہے نا. دیکھو اگر تم ان کی ملت کی طرف واپس پلٹ گئے تو سمجھ لینا کہ کبھی تم نے فلاح نہیں پائی ہے, لن تفلحو, تم کبھی بھی اسی طرح سے کلمہ کبھی بھی نفی ابد کے لیے, کبھی بھی تم نے فلاح نہیں پائی ہے, ابدا کبھی بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو اگر تم جا رہے ہو, تمہیں رزق ملتے ہوئے اگر تمہیں وہ پکڑ لیں تو دیکھنا واپس نہ پلٹنا, حسین کا نام نہ چھوڑنا, علی کا نام نہ چھوڑنا, زہرہ کا گھرانے کو نہ چھوڑنا, قتل ہو جانا, مارے جانے. یہ ساری کس کی صفات ہیں, یہ سارے کون ہیں؟ یہ ساری وہی صفات ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کے انصار کے اندر موجود تھی کربلا میں. یہ ساری وہی صفات ہیں, وہ ایسے گروہ, ایک ایسا جوانوں کا گروہ, ایک ایسا جوانوں کا گروہ کہ جو خداوند عالم کے اوپر ایمان لے آیا, ایمان لانے کے بعد خداوند عالم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا, ہدایت میں اضافہ کرنے کے بعد پروردگار نے ان سے کہا کہ دیکھو ہاں میں تمہیں اپنی طرف سے رحمت دیتا ہوں, جب انہوں نے رحمت مانگی تو خداوند عالم نے ان کو اپنی طرف سے رحمت دی, ایک ایسا سکون دیا کہ حضرت حبیب نے مظاہر سے کسی نے آ کے پوچھا کہ ہم نے کبھی آپ کو مذاق کرتے دیکھا نہیں ہے. کہا کہ آج رات وہ رات ہے کہ جہاں پر مجھے یقین ہے کہ میں دنیا کی پرامن ترین جگہ پر ہوں, ایک ایسی پرامن ترین جگہ پر ہوں کہ جس کے بعد مجھے کسی قسم کا خوف نہیں ہے. کہا اے حبیب آپ کو کبھی مذاق کرتے نہیں دیکھا. کہا آج جب میں اس پرامن جگہ پر ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ گزاروں, ان لمحات کو خوبصورتی کے ساتھ گزاروں. خداوند عالم نے کیسی ان کی مدد کی, کس طرح سے کئی سال کیا کئی صدیاں اور قیامت تک کے لیے خداوند عالم نے ذکر کو زندہ رکھا. ان کو کروٹیں دیتا ہے, کبھی کوئی کروٹ ہے کبھی کوئی کروٹ ہے. خداوند عالم نے ان کو آزمایا. آزمایا کس طرح سے؟ آزمایا کہ سینے پر تیر کھایا. مذاق نہیں ہے. وہ ایک بڑا ذاکر تھا, وہ کہتا تھا, دعا کرتے تھے کہ خدایا مجھے بھی اگر کربلا میں ہوتا تو امام علیہ السلام تک تیر نہ پہنچنے دیتا, اپنے سینے پر تیر لیتا. تو ایک دفعہ خواب میں دیکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہیں, موجود ہیں, پیچھے نماز پڑھیں اور آگے آ کے کھڑا ہو. جب تیر آیا تو تیر جیسے ہی قریب پہنچا اس کی آواز اس قدر خطرناک اور اس قدر اس کی سنسناتی آواز کہ جیسے ہی قریب آیا پیچھے ہو گئے. جیسے پیچھے ہوا جا کے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے سینے پہ جا کے پیوست ہوا. کہا اب دوبارہ نیت کی کہ مولا اب کوئی آئے گا نا تو میں اپنے سینے پر لوں گا. دوبارہ سے نیت کی, دوبارہ سے آیا, پھر پیچھے ہو گئے, امام کے سینے پہ لگا. تین دفعہ ایسا ہوا, تین دفعہ نیت کی کہ مولا اگر ہوتا نا تو میں اپنے سینے پہ لیتا. مذاق نہیں ہے. کہتے ہیں جب اس کی سنسناتی آواز میرے پاس پہنچی ہے اور اس قدر تیزی کے ساتھ آ رہا تھا, کہتے ہیں جب تین تیر دیکھا کہ امام علیہ السلام کے سینے پہ لگ گئے ہیں تو میں نے معصوم سے معذرت کی کہ مولا میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کی مدد کر سکوں, مولا میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کی حمایت کر سکوں, مولا میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کی نصرت کر سکوں. امام علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم صحیح کہہ رہے ہو, لیکن یہ دیکھو کہ کبھی بھی ہمارے جو مددگار ہیں نا کربلا میں, کبھی خود کو ان کے ساتھ مقایسہ نہ کر. تم کو جاؤ اور حبیب کو جاؤ, تم کو جاؤ اور مسلم کو جاؤ, تم کو جاؤ اور عمر ابن قریظہ کو جاؤ, تم کو جاؤ اور میرے مددگار کو جاؤ. کیا ہے؟ خداوند عالم نے ان کا امتحان نہیں لیا؟ ان کا امتحان لیا عزیزو. کیسا امتحان لیا کہ اس قدر سخت امتحان کسی کا لیا نہیں ہے. یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جس طرح کے انصار مجھے ملے ہیں اس طرح کے باوفا اصحاب میرے نانا رسول کو نہیں ملے, اس قدر باوفا اصحاب میرے. کیسی نصرت؟ امام نے کیا آیا, امام نے ان کا امتحان نہیں لیا, خدا نے ان کا امتحان نہیں لیا, خدا نے بھی امتحان لیا. جس طرح سے ان کا امتحان لیا, دوبارہ سے جب زندہ کیا تو یہ امتحان ہے کہ دیکھتا ہوں کہ یہ دوبارہ سے اسی دین کے اوپر ہیں کہ یہ دوبارہ سے کہیں گے کہ یار ہم لوگ واپس ذکیہ نوس کی جانب چلے جاتے ہیں اور ہم لوگ دوبارہ سے اس رفاہی زندگی کو, اس بہترین زندگی کو اپنا لیتے ہیں اور ہمارے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو, جانی کوئی خطرہ نہ ہو, مالی کوئی خطرہ نہ ہو, ہماری ناموس کو کوئی خطرہ نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو. خدا نے ان کا دوبارہ سے اٹھا کر امتحان لیا, دوبارہ سے اٹھا کر امتحان لیا. پھر جب یہ امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے, جب انہوں نے جب دوبارہ سے کھانے رزق کی تلاش میں گئے ہیں اور ازکا طعام کی طرف گئے ہیں, جب دوبارہ سے یہ اس طرف لوٹے ہیں اور کہا کہ ہم لوگ کبھی بھی خداوند عالم کی وحدانیت کو نہیں چھوڑیں گے, کبھی بھی ہم لوگ خداوند عالم کی توحید کو نہیں چھوڑیں گے, تب دوبارہ سے پروردگار سے ان لوگوں نے آ کر دوبارہ سے کہا, کہا کہ خداوند عالم ہم لوگوں کو اپنی رحمت سے اس دنیا سے لے جا, اپنی رحمت کی طرف لے آ, خدا ہمیں اپنی رحمت کی طرف واپس بلا لے. اس کے بعد روایات کہتی ہیں کہ دو ہیں, یا پروردگار نے دوبارہ سے ان کو سلا دیا یا موت عطا کر دی. خداوند عالم نے ان کو موت عطا کر دی اور دوبارہ سے جب ظہور ہوگا معصوم کا, حجت خدا کا ظہور ہوگا, خداوند عالم ان کو دوبارہ سے قبروں سے اٹھا لے گا, دوبارہ سے رجوع کرے گا, دوبارہ سے پلٹا دے گا. کس قدر عجیب ہے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں معصوم بار بار اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں. اگر کہیں پر انسان کسی بھی موقع پر بھول جائے, توجہ سے جملے سنیے گا, آخری جملے آپ لوگوں کی زحمت ہے تمام. اگر انسان کسی بھی مقام پر بھول جائے کہ وہ کیسے افراد تھے, وہ کیسے لوگ تھے, کون سی خصوصیات تھی ان کے اندر, وہ کس طرح سے ہدایت پا گئے, کس طرح سے اپنے اس مقصد کے ساتھ باقی رہے, کس طرح سے جب اگر رزق کی تلاش کر رہے ہیں تو پاکیزہ رزق کی بات کرتے ہیں, کس طرح کا وہ گروہ تھا کہ جو خداوند عالم کے اوپر ایمان لے کر آیا کہ اس قدر معرفت کے درجوں کے اوپر فائز ہوتا چلا گیا کہ پروردگار نے ان کی ہدایت کے اندر مزید اضافہ کرتا چلا گیا, وہ کیسے لوگ تھے اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو آؤ آ کر میں تمہیں اصحاب کہف کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں کہ حبیب کون تھے, آؤ میں تمہیں اصحاب کہف کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں کہ مسلم کون تھے, آؤ میں تمہیں اصحاب کہف کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں کہ وہاب قلبی کون تھے, آؤ میں تمہیں آ کر اصحاب کہف کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں کہ ام وہب کون تھی, آؤ میں تمہیں اصحاب کہف کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں کہ ہانیہ کون تھی, آؤ میں تمہیں اصحاب کہف کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں کہ یہ سب کون تھے. آؤ قرآن کی آیات پڑھو, قرآن کی آیات پڑھو اور اپنی ہدایت کرتے چلے جاؤ. دیکھو اگر ایسے ہو تو ہاں العجل کہہ دینا, ہم تشریف لے آئیں, اگر ایسے نہیں ہو تو ایسے بن جاؤ. کسی ایک مقام پر بھی خود کو دور نہ کرو, اپنے ساتھ مشاجرہ نہ کرو. کس قدر خوبصورت آیت ہیں کہ ایک دفعہ اگر سوال ذکر کیا ہے تو دوسرا آ کر یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں, آپس میں بحث کرنے لگ پڑے کہ تین دن ہے, چار دن ہے, دو دن ہے, ایک دن ہے, بحث کرنے لگ پڑے نہیں. ایک شخص آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ خدا جب بہتر جانتا ہے تو کیا ضرورت ہے اس بحث میں پڑھنے کی, خدا بند عالم ہر چیز کو بہتر جانتا ہے, ربکم اعلم بمکم لبستم, خدا بند عالم سب سے زیادہ بہتر جانتا ہے کہ تم لوگ کتنا سوئے ہو, پروردگار سب سے بہتر جانتا ہے. کون تھا کربلا میں کہ جو کہتا ہو کہ میں ایسے عمل کروں گا تو حسین کے نزدیک میری عزت زیادہ ہو جائے گی, کون تھا کربلا میں جو کہتا تھا کہ میں ایسے عمل کروں گا کہ دیکھنا میری عزت زیادہ بڑھ جائے, میرا احترام زیادہ بڑھ جائے, جنت میں مجھے فلاں مقام زیادہ مل جائے. سب یہ کہتے تھے کہ مولا جب آپ کے ساتھ ہیں تو جنت کی تمنا کس کو ہے, مولا جب آپ ہیں تو جنت کی تمنا کس کو ہے, اے زمانے کے امام حجت خدا جب آپ ہیں آپ کی تمنا ہے, آپ کی نصرت کر سکیں, اس کے قابل ہو سکیں. جنت تو ہے ان لوگوں کے لیے, جنت تو ہے ان افراد کے لیے, جنت تو ہے ہی اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے لیے, ان کی مدد, چونکہ یہ جو ایسی عبادت کرتے ہیں کوئی اور کر ہی نہیں سکتا, جیسے خدا کو یہ مانتے ہیں کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. کیوں؟ چونکہ ہم اس خدا کو مانتے ہیں کہ جو امیر المومنین کا خدا ہے, ہم اس خدا کو مانتے ہیں کہ جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا خدا ہے, ہم اس خدا کو مانتے ہیں کہ جو رسول خدا کا خدا ہے. ہاں یہ ہے کہ انسان ان تمام صفات کے ساتھ اپنے آپ کو قریب کرتا چلا جائے, اس طرح سے کہ اپنے زمانے کی حجت کی نصرت کے لیے تیار ہو جائے. کوئی کربلا میں ایسا نہیں تھا کہ جو جنت کے لالچ میں آیا ہو, کوئی کربلا میں ایسا نہیں تھا جو جنت کے لالچ میں آیا وہ وہاں سے چلا گیا, جو جنت کے لالچ میں آیا وہ وہاں پر رہا ہی نہیں, وہ وہاں سے چلا گیا. عزیز و ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس نصرت کے لیے تیار کرے, اس نصرت کے لیے آمادہ کرے, کیونکہ جس قدر غم دیکھیں اہل بیت میں انسان تصور نہیں کر سکتا, انسان تصور نہیں کر سکتا کہ کس طرح سے یہ لٹا ہوا قافلہ شام پہنچا ہے. کہتے ہیں یہ پہلے کربلا سے کوفہ گیا تھا پھر کوفہ سے شام, لیکن جب کربلا سے کوفہ گیا ہے اور جب کوفہ سے شام گیا ہے تو دونوں راستوں میں فرق ہے. جب کربلا سے کوفہ گیا ہے تو کوئی صدقے کی کھجوریں پھینک رہا ہے, جناب سکینہ کی طرف کسی نے صدقے کی کھجوریں پھینکی اور کہا یہ صدقہ ہے کھا لو, حسین کی بیٹی کی طرف صدقے کی کھجوریں, سکینہ کی طرف کہ جو دل کا سکون ہے, جو دل کا چین ہے, کہ جس کو امام حسین نماز شب میں مانگے. کہا اے شخص, اے بی بی, دیکھو ہم پہ صدقہ حرام ہے, میں حسین کی بیٹی ہوں, میں سکینہ ہوں. کہا اچھا, دوبارہ سے دوسری کھجوریں ہدیہ کی ہیں. کہا کھجوریں نہیں کھاؤں گی, بتاؤ کیا چاہتی ہو. کہا دیکھو تم جس طرح سے چھوٹی سی بچی ہو نا, دیکھو تم میرے لیے کچھ دعائیں کر دو. کہا اچھا کیا دعا کروں. کہا دیکھو میرا شوہر کوفہ سے باہر گیا ہے, تم دعا کرو کہ سالم واپس لوٹ آئے. کہتے ہیں جناب سکینہ نے اپنے چھوٹے چھوٹے سے ہاتھ اٹھائے ہیں اور وہ لٹا ہوا قافلہ کہ بابا کا سر نوکے نیزہ پہ ہو, بھائی کا سر نوکے نیزہ پہ ہو, چچا کا سر نوکے نیزہ پہ ہو, ثانیہ زہرہ بے پردہ ہوں, رسن بستہ ہوں, اس حالت میں چھوٹا چھوٹا سا اس ہاتھ اٹھائے جناب سکینہ نے اور اٹھا کر کہتی ہیں کہ خدایا اس کے شوہر کو سلامتی کے ساتھ اس کی طرف لٹا. کہتے ہیں بی بی ایک اور دعا کر کے میں نے سنا ہے کہ یتیموں کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے. میں نے سنا ہے کہ یتیموں کی دعا, چھوٹے بچوں کی دعا بڑی قبول ہوتی ہے.
کہتے ہیں بتاؤ کیا دعا کرو. کہا یہ دعا کرو کہ جس طرح سے تم یتیم ہوئی ہو میرے بچے یتیم نہ ہو. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ رباب نے جب اس دعا کو سنا نا تو جناب ثانیہ زہرا کی طرف دیکھا. اس دعا کو سننے کے بعد جناب ثانیہ زہرا کی طرف دیکھا, کہا اپنی کھجوریں اٹھا کر لے جا, میں تیرے لیے دعا کرتی ہوں کہ جس طرح سے میں یتیم ہوئی ہوں کوئی یتیم نہ ہو, جس طرح سے میرے بابا کی پسلیوں کو توڑا گیا ہے اے کوئی اس طرح سے یتیم نہ ہو, جس طرح سے میرے آنکھوں کے سامنے میرے بابا کے سر کو جدا کیا گیا کوئی اس طرح سے یتیم نہ ہو, اے جس طرح سے لاشوں کو پامال کیا گیا کوئی اس طرح سے یتیم نہ ہو. کہتے ہیں کہ جب یہی قافلہ جب کربلا سے کوفہ آیا, جب کوفہ سے شام گیا نا تو کھجوریں نہیں, کوئی پتھر پھینکتا تھا, کوئی انگارے پھینکتا تھا, کوئی آگ پھینکتا تھا, کہا کہ لٹا ہوا قافلہ آ گیا. ایک باغی ہے کہ جس کا قافلہ آیا, ایک راوی ہے ابن عتیبہ نام کا, کہتے ہیں کہ میں کسی کام سے اپنے گیا تھا شام, تو جب شام گیا تو شام دمشق میں جب یہ قافلہ داخل ہوا تو کوئی شامیانے بجا رہا ہے, کوئی رقص و سرور کی محفل کر رہا ہے. کہتا میں اپنے حجرے کے اندر موجود تھا تو جیسے ہی مجھے یہ رقص و سرور کی محفلوں کی آواز آئی, شامیانوں کی آواز آئی, تو میں متوجہ ہوا, اور متوجہ ہونے کے بعد دیکھا کہ ابھی تو کوئی مسلمانوں کی عید بھی نہیں ہے, ابھی تو کوئی مسلمانوں کی عید نہیں ہے, تو میرے شامیانے کیوں بج رہے ہیں, پھر یہ سارا کیوں اس طرح سے سارے محفلیں سجا کے بیٹھے ہیں, کیوں جشن منا رہے. کہتا میں اپنے حجرے سے باہر آیا, تو جب باہر آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ نوکے نیزہ پہ چند سر ہیں جن کے چہرے سے نور نکل رہا ہے. کہتے میں نے ایک ایسے بیمار کو دیکھا کہ جس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں, گلے میں توق ہے, پاؤں میں بیڑیاں ہیں. میں نے جب اس بیمار کو دیکھا اور وہ جھکا ہوا ہے تو ابن عتیبہ کہتا ہے میں اس بیمار کے قریب گیا اور جا کر کہتا ہوں کہ آپ کون ہیں, تو آگے سے وہ بیمار کہتا ہے اے ابن عتیبہ تو نے مجھے پہچانا نہیں, اے ابن عتیبہ تو نے مجھے پہچانا نہیں. تو کہتے ہیں جب اس نے میرا نام لیا میں اور متوجہ ہو گیا کہ آپ کون ہیں, تو آگے سے کہتے ہیں میں علی ابن حسین زین العابدین ہوں, میں حسین کا لال علی زین العابدین ہوں. کہتا ہے میں ایک دفعہ چیخ گیا مولا مولا آپ کی یہ حالت کس نے کی ہے, مولا یہ کس نے آپ کی حالت کی, کس نے آپ کے گلے میں توک ڈالا ہے, کس نے آپ کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں, کس نے آپ کے ہاتھ میں بیڑیاں ڈالی ہیں. کہتے ہیں ابن عتیبہ وہ جو سر دیکھ رہے ہو نا نوک نیزہ, وہ میرے بابا حسین کا سر ہے, وہ جو اس کے ساتھ سر دیکھ رہے ہو میرے چچا عباس کا سر, وہ جو ساتھ سر دیکھ رہے ہو میرے بھائی علی اکبر کا سر ہے. کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اپنی آنکھوں کو اٹھایا ہے ساتھی کہتے ہیں ابن عتیبہ اے پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا, اے بے سر و سامان چادر بیبیاں میری پھپھی زینب ہے, کوئی ام لیلہ ہے, کوئی رباب ہے. اجرکم اللہ. کہتے ہیں ابن عتیبہ تم بتاؤ کہ تمہاری جیب میں اس وقت کتنے پیسے ہیں, اے کوئی امیر بھی کوئی کسی سے یہ مطالبہ نہ کرے. ابن عتیبہ نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا میرے پاس 2000 درہم ہے. کہا ابن عتیبہ اچھا 2000 درہم, کہا مولا بتائیے کیا کروں. کہتے ہیں جاؤ اور جا کر ان 2000 درہموں سے میری پھپھی کے لیے, میری ماں کے لیے, ان تمام بیویوں کے لیے چادریں لے آؤ. ابن عتیبہ کہتے ہیں کہ میں دمشق کے بازار میں گیا, 1000 درہم کی چادریں لیں اور واپس آ کے بیویوں کو چادریں دیں. جب سب کی چادریں پوری ہو گئی نا تو ایک دفعہ پیچھے سے کوئی نیزے لے کر آیا ہے. جب دوبارہ سے نیزے لے کر آیا نا کس طرح سے انسان اس ممبر سے پڑ, جب نیزے لے کر آیا ایک دفعہ دوبارہ سے صدا بلند ہوئی واہ حجاب واہ علی واہ نبی. ایک دفعہ ابن عتیبہ امام کے پاس واپس آیا, آ کر کہتا ہے ابن عتیبہ ابھی کتنے پیسے رہ گئے. کہا 1000 درہم اور ہیں. کہا 1000 درہم اور ہیں, تو کہا کہ جاؤ اور جا کر جتنے بھی یہ گھوڑا سوار ہیں نا جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں, نیزوں کے اوپر سر ہیں, ان سب کو کہو کہ کتنے پیسے چاہیے ہیں کہ ان سب نیزوں والے سروں کو وہ آگے لے آئیں. یہ سارے نوکے نیزہ پہ جتنے سر بلند ہیں نا ان سے کہو کہ کتنے پیسے چاہیے, جتنے پیسے کہیں نا ان کو اتنے پیسے دے دو, اور ان سے کہو کہ کسی طرح سے سر کو آگے لیں. تو ساتھ ابن عتیبہ نے کہا کہ مولا اس طرح سے کیوں. کہا یہ جتنے جمع ہیں نا یہاں پر, یہ سارے نوکے نیزہ کے جب تماشا دیکھنے کے لیے آئے ہیں, یہ اتنے لوگ جمع ہو گئے ہیں کہ بیویاں اپنے سروں کو چھپا نہیں پا رہی,
ان کو جا کر پیسے دو کہ کسی طرح سے یہ ان تمام سروں کو آگے لے آئے اور تاکہ مجمع آگے آ جائے, یہ جتنے جمع ہے سارے آگے آ جائے, میری پھوپھی کے پاس کوئی نہ رہے, اے زینب کبرا کے پاس کوئی نہ رہے. نعمان ابن منذر کہتا ہے کہ میں جب مولا کے پاس آیا اور آ کے پوچھا کہ مولا آپ کے اوپر سب سے زیادہ مصیبت کب ٹوٹی ہے, تو مولا نے تین دفعہ کہا اشام اشام اشام. کہا مولا شام میں کون سی ایسی مصیبت ٹوٹی ہے, کون سی ایسی بات تھی کہ جو آپ کو بھولتی ہی نہیں. کہتے ہیں نعمان ابن منذر سات ایسے منظر ہیں کہ جتنے دفعہ وہ آئے ہیں ساتوں منظر میں میں نے خداوند عالم سے دعا کی ہے کہ پروردگار اے کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا, اے کاش اس کو دیکھنے سے پہلے میں مر گیا ہوتا. کہا مولا اچھا کون سا ایسا منظر ہے؟ کہا اے نعمان ابن منذر ایک منظر آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ لوگوں کی زحمتوں کا تمام کرتا ہوں. کہتے ہیں اے نعمان ایک وہ منظر تھا کہ جب میں نے خداوند عالم سے دعا کی کہ پروردگار اے کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا, اے کاش میں اس منظر کو دیکھنے سے پہلے مر گیا ہوتا. کہا وہ کیا تھا؟ مولا کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں کو دربار شام میں لے جایا گیا, یزید کے دربار میں لے جایا گیا, یزید بلند مقام پر موجود ہے, میرے بابا کا سر تشت کے اندر یزید کے سامنے قدموں میں موجود ہے, ساری بیویاں بے چادر زمین پر موجود ہیں, اور اس شرابی نے اپنے نشے کے اندر جب ایک دفعہ یہ کہا ہے نا کہ میں نے سنا ہے کہ حسین کی بہن زینب بھی تھی, جب میں نے یہ سنا ہے کہ علی کی بیٹی زینب بھی کربلا آئی تھی, آیا وہ راستے میں ماری گئی یا شام تک آ گئی ہے؟ کہتے ہیں اس مجمع میں زینب کا نام آنا تھا. میں نے ایک دفعہ خدا سے دعا کی کہ پروردگار آئے کاش سننے سے پہلے میں مر گیا ہوتا, کاش سننے سے پہلے پروردگار تو نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا. احسان یہ زہرا کا نام تین دفعہ اس نے جس زبان پر آیا, کہا کوئی زینب ہے کوئی زینب ہے کوئی زینب ہے. جب ثانیہ زہرا نے آگے بڑھ کے اپنا تعارف نہ کرایا نا, تو ایک شخص نے کہا وہ جو چار سالہ بی بی ہے, اے یزید جب بھی کسی کو اسیر بناتے ہیں کوئی جنگ جیتے ہیں تو بیبیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کہا ان بیبیوں کو اپنی کنیزی میں لے لیتے ہیں. اس نے اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا یہ جو چار سالہ بیبی ہے نا میں اس کو اپنی کنیزی میں لینا چاہتا ہوں. ایک دفعہ سکینہ کا نام آنا تھا, احسان یہ زارا جس کے سر پہ چادر نہیں ہے رسن بستا ہے اپنی آغوش میں لیا, یہ وہ میری سکینہ ہے جس کے بارے میں میرے بھیا نے آخر میں وصیت کی تھی, یہ وہ سکینہ ہے کہ جس کو میں نے نماز شب میں خدا سے دعا کر کے لیا ہے, اے میں زینب ہوں. فلا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.